ساتھ مزے سے. پانچویں حکمت کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو یہاں کی تھی, پھر دشمن کے اندر بھی اپنی حمایت کریٹ کرواتے. آج دنیا کا کوئی سپہ سالار, دنیا کا کوئی کمانڈر, دنیا کا کوئی کمانڈر اور کوئی سیاسی رہبر, رہنما اور صاحب حکمت اتنی عظیم سیاسی حکمت کے نمونے پیش نہیں کر سکتا جتنے مختصر مدت میں ذرائع رسل و رسائل کی کمی کے باوجود حکمت, سیاسی حکمت کے جو عظیم نمونے تاجدار کائنات نے پیش فرما دی, کوئی شخص پیش نہیں کر سکتا. سارے ڈائمینشنز کھول دیے, اب ان پر کام ہوتا رہے. کوئی چاہے تو صرف اس سبجیکٹ پر پی ایچ ڈی کرے, ایک کیا 100 پی ایچ ڈیاں ہو سکتی ہیں صرف اس ایک موضوع پر, 100 ہو سکتی. آقا علیہ السلام نے پھر دشمن کے اندر اپنی حمایت کریٹ کروائی, اس کے لیے اقدامات کرتے, حتیٰ کہ آپ نے اکنامک سینکشنز کا بھی آغاز فرمایا, اکنامک سینکشنز لگوائیں, پھر بحال کر دی, ریلیف کر دیا. کیسے؟ کفار مکہ, ان کا جو رابطہ تھا قریش مکہ کے, جو غلہ کی منڈی تھی وہ یمامہ میں تھی. یمامہ ایک بڑی غلہ کی منڈی تھی. کیا؟ غلہ کی منڈی تھی, اور قریش مکہ غلہ وہاں سے لاتے تھے. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یمامہ والوں سے مذاکرات کر کے اس غلہ کی جو منڈی تھی وہ ان کے لیے بند کروا دی. دشمن کے ساتھ ٹیکٹکس ہے نا, اسٹریٹجی ہے. غلہ کی منڈی ان کے لیے بند کروا دی, جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مکہ میں غلہ کی قلت پیدا ہو گئی, غلے کی قلت, کمی پیدا ہو گئی. پھر غذائی مشکلات اور خوراک کی مشکلات آ گئیں, پریشان ہو گئے. جب مکہ میں غذائی مشکلات آ گئی, خوراک کی قلت اور کمی آ گئی, لوگ پریشان ہونے لگے. ایک حد تک لے آگے نہیں بڑھے, ایک حد تک جب مشکلات کا انہیں احساس ہو گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مدینہ کا اثر ہے یمامہ پر, تو پھر کیا کیا انہیں یہ احساس دلا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے لیے, وہ جو اکنامک سینکشن تھی اس کو ریلیف کر کے اٹھا لیا, منڈی بحال کر دی. تکلیف پیدا ہونے کے بعد جب غلے کی بحالی ہوئی تو لوگ دیوانے دینے لگ گئے حضور علیہ السلام کو, پر اہل مدینہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ہماری پریشانی دور کر دی, ہماری مشکل دور کر دی. یہ اسٹریٹجی ہے رب. اس کے کیا فائدہ ہوا کہ دشمن کے اندر رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو گئی. کیسے؟ وہ سمجھے کہ ہماری حکومت اس غلے کی بندش کھلوا نہیں سکی. نمتا آپ سمجھیں, ہماری حکومت, میری بات آپ سمجھیں گے نہیں. مثال کے طور پہ بھائی طیارہ اغوا ہو گیا, انڈین حکومت اس کو چھڑوا نہیں سکی, کئی دن کھڑا رہا افغانستان. تو عوام واجپئی کے خلاف ہو گئے تھے کہ نہیں, اسی کوٹھی پر حملے شروع ہو گئے کہ نہیں. کیوں؟ کہ ہماری حکومت کامیاب مذاکرات کے ذریعے ان کو رہائی دلا. تو جب ایسا پریشر کریٹ ہو جاتا ہے تو اندرونی ملک حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہونے لگتا ہے. غلے کی قلت ہو گئی ہے, دور نہیں کروا سکی, خوراک کی مشکلات ہو گئی ہیں, غذائی مشکلات ہو گئی ہیں, ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکی, تو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی فضا ہو جاتی. یہ فضا کریٹ کر کے کوئی ملک جو ہے بھی آپ کے مخالف, پھر وہ ریلیز کروا دے اور آپ کو غلہ دلوا دے, تو عوام کے اندر ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اس اسٹریٹجی کو بھی آقا نے اپنایا, وہ حضور علیہ السلام کے احسان مند ہو گئے علی مدینہ کے. اسی طرح ایک اور موقع ہوا, کسی موقع پہ اتفاقاً مکہ میں بڑا قحط پڑ گیا تھا, بہت قحط پڑ گیا تھا. جب انتہائی شدت ہو گئی قحط میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں اشرفیاں, کتنی؟ سینکڑوں اشرفیاں خطیر رقم دے کر اپنے آدمی مکہ میں بھیجے اور مکہ کے محتاجوں, غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے. غیر مسلم تھے, مسلمانوں میں نہیں, غیر مسلم مکہ کے غریبوں, محتاجوں, فقیروں میں تقسیم کروائے. قحط کے زمانے میں, غربت کی, افلاس کے زمانے جب تقسیم کروائے تو نتیجہ کیا ہوا, مکہ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں غریب لوگ, عوام الناس میں لوگ مدینہ پاک کے بئی خواہ بن گئے اور آقا علیہ السلام کے سیاسی طور پہ بئی خواہ ہو گئے کہ دیکھو یہ کتنے اچھے سربراہ ہیں کہ مخالف ہو کر دشمن ملک کے غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اگر یہ ہمارے بھی سربراہ ہو تو پھر کیسا اچھا ہو. اب بات کو سمجھ جائے گا نہیں، یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے دشمن ملک ہیں تو دشمن مخالف ملک کے سربراہ ہیں، ہم مخالف ہیں لیکن ہم غریبوں کا خیال رکھا ہے، وہاں سے سینکڑوں شریاں بھیج کے ہماری مدد کی ہے اور ہمارے اپنے حکمران قریش مکہ کچھ نہیں کر سکے. کاش اگر یہ سارے عرب کے یہ ہمارے بھی سربراہ ہوں تو پھر ہمارا کتنا خیال رکھیں گے. جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، یہی جذبات دشمن کو کمزور کرتے ہیں، دشمن کی صفوں میں جذبات پیدا کر دیے. ساتویں حکمت عملی کیا اپنائی؟ آپ نے اعلان فرما دیا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا تفقہ. جو لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کو سمجھ لیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کو، اب سمجھ سے مراد بنیادی سمجھ ان کو اسلام کی آ جائے، کلمہ توحید کی آ گئی، رسالت کی آ گئی کہ یہ کیا پہچان ہے، بیسک چیز اسلام کو انہوں نے سمجھ لیا کہ حق ہے، اس کا یہ بیسک تھاٹ ہے، بنیادی چیز. تو فرمایا کہ اور یہ اس وقت ہی قبول کرتے ہیں اسلام میں جب وہ اسلام کو سمجھتے ہیں. اسلام کو حق سمجھتے ہیں تو تبھی اسلام کو قبول کرتے ہیں. یا داخل ہو گئے اسلام کو حق سمجھ لیا جان لیا، تو فرمایا تم میں سے جو شخص کفر اور شرک کی حالت میں جتنے اونچے منصب اور عہدے پر تھا، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی اتنے ہی اونچے منصب پر اس کو فائز کیا جائے گا، جو عہدہ اس کو وہاں تھا وہی عہدہ دوبارہ اسلام میں بھی دیا جائے گا. حالانکہ وہ نئے آنے والے نے کتنا سمجھ لینا ہے اسلام کا اس کے مقابلے میں جو گزشتہ 15 سال سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں، جو مکہ کے اوائل دور سے سمجھ رہے ہیں، جو ہجرت کے وقت سے سمجھ رہے ہیں، پہلے سے سمجھ رہے ہیں، سال گئے جنہوں نے 10-15 سال لگائے ہیں وہ زیادہ سمجھیں گے یا جو نیا اسلام میں داخل ہوگا وہ کتنا سمجھ لے گا ان کے مقابلے میں. مگر نہیں، بنیادی سمجھ آ گئی. فرمایا اس کو بھی یہاں وہی عہدہ دیا جائے گا جو پہلے، تاکہ اس سے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ نئے آنے والوں کو اسلام کے لوگ کیا قبول کرتے ہیں، غیر سمجھ کے دھتکار نہیں دیتے، ان کو ابزارب کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے نا کام، کوئی نئے اب لوگ سیاسی لوگ آ رہے ہیں تحریک میں اور آگے آئیں گے، میں آج بتا رہا تھا آپ جفا مار کے بیٹھ گئے ہیں، اجدہا بن کے گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، نئے آنے والوں کو گھسنے نہیں دینا، داخل نہیں ہونے دینا، وہ پلید لوگ ہیں، وہ نئے ہیں، ہم پرانے ہیں، خدمتیں ہم نے کی، قربانیاں ہم نے کی، نعرے ہم نے لگائے، 15 سال سے میں رفیق ہوں، کیس کے میں یہاں شہر میں لے کے آیا، خدمت ہم نے دی، اب یہ آ جائے ہوگا اس کو ملے، ہم اس کو نہیں، ہم سنبھالیں گے. نتیجہ آپ گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. اس بت کو توڑ دیا تاجدار کائنات، اس تنگ نظری کو توڑ دیا تاجدار جہاں نے، یہ خود غرضی مفاد پرستی ہے، تنگ نظری ہے، اس کو توڑ دیا. آدم ورما خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو آ جائے حق سمجھ لے، اس کو جو جاہلیت میں جو اونچا تھا اس کو اسلام کی جماعت میں بھی اونچا بناؤں گا، عہدہ دوں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو بڑے بڑے عہدے دار لوگ تھے نا ادھر، بڑے بڑے عہدے دار، وہ قریشیوں کے جو ایم ایل اے تھے اور قریشیوں کے ایم پی اے تھے اور قریشیوں کے کونسلر تھے اور قریشی قبیلوں کے سردار تھے اور ان کے ایکس منسٹر تھے اور ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، خیار حکم یہی ہوتے ہیں نا بھائی، تو بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے شاید اسلام میں چلے گئے تو اب یہاں اسلام میں تو وہی بڑے ہیں جو پہلے سے قابض ہیں، ہمیں تو نیچے ہی بیٹھنا پڑے گا، آخری صفوں میں ہمیں کوئی عزت نہیں ملے گی. اب وہ ان کا جو نخرا، ناز، تکبر، رعونت، بڑا پن، وہ چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، ایم ایل اے ہوں، ایم پی اے ہوں، وزیر ہوں، وہ اب آنے نہیں دیتا تھا کیونکہ آگے وہ عزت نہیں ملے گی، اور وہ عزت کے رسیا ہے، وہ عزت کے شوقین ہیں، جو عزت ادھر ملی ہوئی اچھی ہے بری، اب انہیں پتا تھا کہ یہ بھی جائے گی اور آگے بھی، آگے تو ایک عام کارکن بن کے رہنا پڑے گا، عزت ہی نہیں ملے گی. اس وجہ سے بھی نہیں آتے لوگ، اس وجہ سے بھی نہیں آتے. اور ضرورت کیا تھی، یہ نعرہ کیوں لگایا میرے آقا نے، اس حکمت سمجھاتا ہوں. عام کارکن تو آ رہے تھے، بلال حبشی جیسے تو آ رہے تھے، غریب آ رہے تھے، مسکین آ رہے تھے، محتاج آ رہے تھے، غلام آ رہے تھے، مظلوم آ رہے تھے، محکوم آ رہے تھے. اب یہ کھیپ تو بڑی آ چکی تھی، غریبوں کی مسکینوں کی بڑی کھیپ اسلام میں آ گئی تھی. سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اسلام کو قبول انہوں نے کیا تھا. اب ایک ایسا مقام آ گیا تھا، اب طاقتور لوگوں کی ضرورت تھی، اب لیڈروں کی بھی ضرورت تھی، مضبوط لوگوں کی ضرورت تھی، بڑے بڑے قبیلے والوں کی ضرورت تھی. لوگوں میری بات کو سمجھو، کارکنوں سمجھو، اچھی طرح سمجھو. اب ضرورت اس مقام پر تھی کہ بڑے بڑے قبیلے والے بھی آئیں، کیونکہ اب مقابلہ بڑی طاقتوں کے ساتھ شروع ہونے والا تھا. قیصر روم کے ساتھ مقابلہ شروع ہونے والا تھا، کسرا ایران کے ساتھ مقابلہ شروع ہونے والا تھا. اب بڑی بڑی قومی اور بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، بڑی بڑی سلطنتوں کے ساتھ ٹکرانے کا وقت آ رہا تھا. پہلے چھوٹے مارکے تھے، اب بڑے مارکے آ رہے تھے. بڑے مارکوں کے لیے میرے غلاموں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں سے نہیں، اب بڑے بڑے تجربہ کار، ماہر سپہ سالار بھی درکار تھے، بڑے بڑے ہیرے درکار تھے، بڑے بڑے قبیلے والے درکار تھے، تاکہ بڑا سردار آئے تو 7,000, 2,000, 5,000 کا قبیلہ بھی آ جائے. ایک سردار اسلام قبول کرے اندر آئے، اس کے ساتھ 8,000-10,000 قبیلوں کے لوگ بھی آ جائیں. ایک ایم ایل اے کی طاقت والا آئے، 7,000-8,000 برادری کے لوگ بھی ساتھ آ جائیں. ایک ایم پی اے کاؤنسلر آئے، سینکڑوں ہزاروں افراد بھی ساتھ آ جائیں. اب ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ ایک شخص سینکڑوں ہزاروں افراد کو ساتھ لانے والا ہے. قبیلے آ رہے ہیں، مال و دولت کی بھی ضرورت ہے اس تاریخ کو، طاقتور جنرلوں کی ضرورت ہے، تجربہ کار لیڈروں کی ضرورت ہے، ہر قسم کے آدمی درکار ہیں محاذ پر. تو میرے آقا نے اس کے لیے دروازہ کھولا. امپریشن یہ تھا کہ یہ تو کارکن ہیں، یہاں تو کوئی لیڈر رہنے نہیں دیا جاتا، ہم تو یہاں بڑے لیڈر ہیں، چودھری ہیں، ہماری بات پر تو قبیلے چلتے ہیں، تو یہاں تو آ جائیں گے تو ہم بھی سڑکوں پر نعرے لگائیں گے، کارکن ہوں گے، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی. یا یہ خیال آتا ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے اس خیال کو توڑ دیا، اعلان کیا خیارکم فی الجاہلیہ، خیارکم فی الاسلام اذا تفقہوا. فرمایا تم اسلام کو حق سمجھ لو، آ جاؤ، میں دروازہ کھولتا ہوں، جو ہوگا تمہارا وہاں تھا وہ یہاں ہوگا. پھر اس مشن کی برکت، دین کی برکت سے رستہ رستہ ان کے اندر بھی تبدیلی آنے لگتی ہے، اور وہ مصنوعی عزت پھر حقیقی عزت میں بدل جاتی ہے، وہ اس کے اہل بھی ہو جاتے ہیں، مگر آنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، صرف آنے میں اس کو نکال دیا، رکاوٹ کو ہٹا دیا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ عمر بن العاص کفر و شرک میں چوٹی کے سردار تھے. عمر بن العاص جب اسلام لائے تو آقا نے انہیں بھی سردار بنا دیا. کیا سردار بنا دیا؟ حضرت خالد بن ولید غزوہ احد تک اس لشکر کے بھی سردار تھے جس نے پلٹ کر حملہ کیا تھا اس درے سے اور نقصان پہنچایا تھا. خالد بن ولید چوٹی کے سپاہ سالار تھے کفر کے، اسلام میں آئے آتے ہی مصطفیٰ نے سیف اللہ بنا دیا. یہ نہیں کہا کہ 5-10 سال رگڑا دیتے ہیں اس کو، پھر آہستہ آہستہ اس کو، پھر آہستہ آہستہ رگڑا دیں گے، پھر پہلے اسلام کا چاقو بنائیں گے، پھر اسلام کی چھری بنائیں گے، پھر چلتے چلتے تیر بنائیں گے، پھر جا کے اسلام کی تلوار اللہ کی تلوار بنائیں گے، ہلکی 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 ترقی دیں گے. نہیں، ایسا نہیں کیا، گریجول. وہ خالد بن ولید صحابہ کے سر قلم کرنے والی تلوار لے کر، اسلام کے خلاف لڑنے والی تلوار لے کر آ کے قدموں میں گرا، مصطفیٰ نے اسی لمحے پکڑا اور سیف اللہ بنا دیا. آج خالد بن ولید اللہ کی تلوار. سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کھڑے ہیں، ہمشیرہ کو مار رہے ہیں، ہمشیرہ کو زد و کوب فرما رہے ہیں، ابھی فاروق اعظم نہیں بنے، عمر بن الخطاب ہے، مار رہے ہیں ہمشیرہ کو کہ تو محمد کے پاس کیوں جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو توحید کا کلمہ کیوں پڑھتی ہے، تو نے اپنی باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر نیا دین کیوں اپنا لیا ہے، یہ کیا لیے بیٹھی ہو ہاتھ میں یہ قرآن، چھپ چھپ کے کیا پڑھتی ہو، مار رہے ہیں ہمشیرہ کو. اور غصے میں آ کر تلوار لے کر چلتے ہیں کہ میں تمہارے پیغمبر کا سر قلم کرتا ہوں. عالم یہ ہے، ادھر مصطفیٰ عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ، یا عمر بن خطاب بھیج دیں یا عمر بن الشام بھیج دیں، اور کیا؟ اللہ معز الاسلام، اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام ابو جہل، کیا عمر ابن خطاب یا ابو جہل عمر ابن حشام، ان دو میں سے کوئی ایک دے دے تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت مل جائے. حالانکہ اسلام عزت دیتا ہے بندوں کو، کیا اسلام بندوں کو عزت دیتا ہے، مگر بعض بندے ایسے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے بتایا نا، جب طاقت ملتی ہے اسلام کی تحریک کو تو عزت بڑھتی ہے.